بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والسيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. اللہ ذو الجلال اپنے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہیں اور فرما رہے ہیں کہ ہم نے آپ کی طرف ذکر کو نازل کیا ہے تاکہ اس ذکر کو کھول کھول کر آپ لوگوں کے لیے بیان کریں، اور جو وحی ان کی طرف نازل کی گئی ہے اس کی وضاحتیں پیش کریں. ولعلہم یتفکرون، شاید کہ وہ غور و فکر کریں اور شعور کی زندگی میں آ جائیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قولی وضاحت یا عملی وضاحت، اسی کو حدیث کہتے ہیں، اور سورۃ النحل کی آیت نمبر 44 میں اسی بات کا ہی اللہ عزوجل نے حکم دیا ہے. احادیث کو سمجھنے سے پہلے، کتاب کو شروع کرنے سے پہلے، آج ہم حدیث کا معنی، اس کا موضوع اور اہمیت بیان کریں گے، پھر انشاءاللہ عمدۃ الاحکام کے متعلق چند باتیں آپ کے سامنے رکھیں گے. حدیث کا لغوی معنی خبر، گفتگو، کلام، بات، نئی چیز یا جدید. حدیث کا اصطلاحی معنی ما اضیف الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قول او فعل او تقریر او صفة خلقية او صفة خلقية. حدیث ہر اس قول اور فعل اور اقرار اور تخلیقی اور اخلاقی صفت سے تعبیر ہے جس کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی جائے. تیسرا پہلو، حدیث کے منطلقات. اللہ کی کلام کو بھی حدیث کہتے ہیں. سورۃ النساء آیت کا نمبر 86، ومن اصدق من اللہ حدیثا، اللہ رب العزت سے بڑھ کر بات بھی کون سچا ہو سکتا ہے. فرشتوں کی کلام کو بھی حدیث کہتے ہیں. سورۃ الزاریات 24، هل اتاک حدیث ضیف ابراہیم المکرمین، کہ آپ کے پاس ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے معزز مہمانوں کی خبر نہیں پہنچی؟ اور وہ کون تھے؟ فرشتے. رسولوں کی کلام کو بھی حدیث کہتے ہیں. سورۃ طہٰ آیت کا نمبر 9، هل اتاک حدیث موسی، کہ آپ کے پاس موسی علیہ الصلاۃ والسلام کی کلام پہنچی. حدیث کا چوتھا انطلاق، سید المرسلین کی کلام کو بھی حدیث کہتے ہیں. سورۃ التحریم آیت کا نمبر 3، وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بعض بیویوں سے پوشیدہ گفتگو کی. حدیث کی لغوی اصطلاحی تعریف اور اس کے چار منطلقات کے بعد آئیے حدیث کا موضوع کیا ہے. هو ذات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من حیث انہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس اس اعتبار سے کہ وہ اللہ کے رسول ہیں، یہ حدیث کا موضوع ہے۔ حدیث کی اہمیت اور فضیلت۔ حدیث پر ایمان لانا ہر ایک مسلمان پر فرض ہے۔ سورۃ الاعراف 158، فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الامی الذی یؤمن باللہ وکلماتہ واتبعوہ لعلکم تہتدون۔ اللہ تعالیٰ پر، اس کے رسول نبی امی پر ایمان لاؤ، جو خود بھی اللہ اور اس کے احکام پر ایمان رکھتا ہے، اور اس کی اتباع کرو تاکہ تم ہدایت یافتہ ہو جاؤ۔ حدیث کی پیروی سے ہی ہدایت وابستہ ہے۔ سورۃ النور آیت کا نمبر 54، وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، اگر تم اس کی اطاعت کرو گے تو ہدایت پا جاؤ۔ حدیث امت کے تمام معاملات اور فیصلوں میں قاضی اور حکم کی حیثیت رکھتی ہے۔ سورۃ الاحزاب 36، وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ اِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا۔ کسی مومن مرد اور عورت کو اللہ اور اس کی رسول کے فیصلے کے بعد اپنے کسی معاملے کا کوئی اختیار باقی نہیں رہتا، اور جس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی تو وہ واضح گمراہی میں مبتلا ہو۔ حدیث امت کے تمام جھگڑوں اور قضیوں میں حکم ہے۔ سورۃ النساء 65، فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ قسم ہے تیرے رب کی، وہ اس وقت تک ایماندار نہیں ہو سکتے جب تک کہ وہ آپس کے معاملات میں آپ کو حکم نہ مان لیں۔ پھر جو فیصلہ آپ ان میں کر دیں اس میں وہ اپنے دل میں کسی طرح کی تنگی نہ پائیں، بلکہ فرما برداری کے ساتھ اسے قبول کر لیں۔ حدیث ہی ہر مومن کے لیے قدوہ، نمونہ، آئیڈیل اور رول ماڈل ہے۔ سورۃ الاحزاب 21، لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسن لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا۔ یقینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تمہارے لیے اچھا نمونہ موجود ہے، ہر اس شخص کے لیے جو اللہ اور قیامت کے دن کی امید رکھتا ہے اور اللہ رب العزت کا کثرت سے ذکر کرتا ہے۔ حدیث کی لغوی اصطلاحی تعریف، اس کے منطلقات، اس کی اہمیت اور فضیلت کے بعد پانچواں نقطہ، حدیث کی اتباع کے ثمرات کیا ہے۔ حدیث کی اتباع محبت الہی کا موجب ہے۔ سورۃ آل عمران 31، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ کہہ دیجئے، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو، اللہ ذوالجلال تم سے محبت کرے۔ دوسرا فائدہ اور ثمرہ، حدیث کی اتباع گمراہی سے نجات دلاتی ہے۔ صحیح الجامع کی روایت ہے 2937، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترکت فیکم شیئین لن تضلوا بعدہما كتاب الله وسنتي. میں نے تم میں دو چیزیں ایسی چھوڑی ہیں جن کے بعد تم ہرگز گمراہ نہیں ہوں گے، ایک اللہ کی کتاب اور ایک میری سنت. وَلَنْ يَتَفَرَّقَا حَتَّى يَرِدَا عَلَيَّ الْحَوْضُ، یہ دونوں ہرگز ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے، حتیٰ کہ حوض کوثر پر میرے پاس آ جائیں. تیسرا فائدہ، حدیث کی اتباع بہت بڑی کامیابی ہے. سورۃ الاحزاب 71، ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، جس نے بھی اللہ اور اس کے رسول کے اطاعت کی یقیناً اس نے بہت بڑی کامیابی کو حاصل کر لیا. چوتھا فائدہ، حدیث کی اتباع انعام یافتہ لوگوں کی رفاقت کا باعث ہے. سورۃ النساء آیت کا نمبر 69، ومن یطع اللہ والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. جس شخص نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی تو وہ انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ عز و جل نے انعام کیا، اور جو بہترین رفاقت والے ہیں. حدیث کا پانچواں فائدہ، حدیث کی اتباع جنت الخلد کا موجب ہے، ہمیشہ ہمیشہ جنت. سورۃ النساء آیت کے نمبر 13، وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی تو اللہ تعالیٰ اسے ایسی جنتوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اور اس میں ہمیشہ رہے گا، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے. چھٹا پہلو، حدیث چھوڑنے کے نقصانات کیا ہیں؟ حدیث کی لغوی اصطلاحی تعریف، اس کے منطلقات، اس کی اہمیت و فضیلت، اور حدیث کی اتباع کے فوائد و ثمرات، اور آخری نقطہ، حدیث کو چھوڑنے کے نقصانات. نمبر ایک، حدیث چھوڑنا یہ بہت بڑی نافرمانی اور گمراہی ہے. سورۃ الاحزاب 36، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا، جس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی تو واضح گمراہی میں مبتلا ہو جائے. دوسرا نقصان، حدیث کی نافرمانی امت سے خروج کا سبب ہے. صحیح بخاری کی روایت ہے 5063، صحیح مسلم 1401. سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میری سنت سے اعراض کیا اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں. تیسرا نقصان، حدیث کی نافرمانی حوض کوثر سے انسان کو محروم کر دیتی ہے. صحیح الجامع 2468، سیدنا سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انی فرطکم علی الحوض، میں حوض کوثر پر سب سے پہلے آؤں گا، تمہارا انتظار کروں. من مر بی شریب، جو بھی میرے پاس سے گزرے گا وہ اس حوض کوثر سے پانی پیے گا. وَمَنْ شَرِبَ لَمْ يَغْمَ أَبَدًا, اور جس نے ایک دفعہ پی لیا اس کو کبھی بھی پیاس نہیں لگے گا. وَلَيَرِدَنَّ عَلَيَّ أَقْوَامٌ أَعْرِفُهُمْ وَيَعْرِفُونِي, میرے پاس کچھ ایسے لوگ بھی آئیں گے جن کو میں پہچانتا ہوں گا اور وہ بھی مجھے پہچانتے ہوں گے. ثُمَّ يُحَالُ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ, پھر اچانک میرے اور ان کے درمیان رکاوٹ کھڑی کر دی جائے گی. فَأَقُولُ, تو میں اس وقت کہوں گا, اِنَّهُمْ مِنِّي, یہ تو مجھ سے ہیں. فَيُقَالُ, تو جواب دیا جائے گا, اِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا أَحْدَثُوا بَعْدَكَ, آپ نہیں جانتے انہوں نے آپ کے بعد کیا کیا نئی چیزیں ایجاد کر لیں. فاقول, تو اس وقت میں کہوں گا, سحقاً سحقاً لمن بدل بعدی, دوری ہو ان لوگوں کے لیے جنہوں نے میرے بعد دین میں تبدیلیاں کر دی, ان کو مجھ سے دور لے جائیے جنہوں نے میرے دین میں تبدیلیاں کی اور اس میں نئی نئی چیزیں شامل کر دی. حدیث کی نافرمانی کا چوتھا نقصان, انسان جنت سے محروم ہو جاتا ہے. صحیح بخاری 8072. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کل امتی یدخلون الجنہ الا من ابا, میری ساری امت جنت میں جائے گی سوائے اس کے جس نے جنت جانے سے انکار کر دیا. قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ومن یأبا, صحابہ کرام نے سوال کیا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, جنت میں جانے سے کون انکار کرے گا؟ قال من اطاعنی دخل الجنہ, جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوگا. ومن عصانی فقد ابا, اور جس نے نافرمانی کی تو یقیناً اس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا. حدیث کی نافرمانی کا پانچواں نقصان, ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم میں جائے گا. سورۃ النساء آیت کا نمبر 14. وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ, جس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی اور اللہ کی حدود سے تجاوز کیا تو اللہ عز الجلال اسے جہنم میں داخل کریں گے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا اور اس کے لیے رسوا کن عذاب ہے. اللہ کے رسول کی اطاعت حقیقت میں اللہ کی اطاعت ہے. من یطع الرسول فقد اطاع اللہ, جس نے اللہ کے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی, اور جس نے اللہ کے رسول کی نافرمانی کی اس نے حقیقت میں اللہ کی نافرمانی کی. اللہ عز الجلال حدیث کے ساتھ محبت ہمیں نصیب فرمائے اور اس کو پڑھنے اور پڑھانے والے اور سمجھنے والے اور عمل کرنے والے اور اس کو دنیا کے کونے کونے میں عام کرنے والے بنائے اور قیامت کے دن صاحب حدیث کی رفاقت نصیب فرمائے. حدیث کی لغوی اور اصطلاحی تعریف, اس کے منطلقات, اس کے موضوع, اس کی اہمیت اور اس کی اتباع کے فوائد اور اس کی نافرمانی کے نقصانات کے بعد ہم کتاب کا آغاز کرنا چاہیں گے. کتاب کا نام ہے عمدۃ الاحکام. عمدۃ الاحکام فی کلام خیر الانام. کچھ باتیں کتاب کے متعلق اور کچھ باتیں صاحب کتاب کے متعلق آپ کے سامنے رکھی جائیں گی۔ عمدۃ الاحکام، یہ کتاب عبد الغنی المقدسی نے لکھی ہے، جن کا نام ہے الامام الحافظ تقی الدین ابو محمد عبد الغنی بن عبد الواحد بن علی بن سرور ابن رافع بن حسن بن جعفر المقدسی الجماعیلی الدمشقی الحنبلی الصالحی۔ آپ نے نسبت میں پانچ الفاظ سنے ہیں، الجماعیلی، حافظ عبد الغنی المقدسی کو جماعیلی کیوں کہتے ہیں؟ جماعیل یہ فلسطین کے سرزمین پر نابلس کے پہاڑوں کے قریب ایک بستی کا نام ہے، جہاں حافظ عبد الغنی المقدسی رہتے تھے۔ مقدسی ان کو کیوں کہتے ہیں؟ بیت المقدس کی طرف نسبت ہے، کیونکہ جماعیل بیت المقدس کے قریب ہے۔ نابلس اور جماعیل، جس کا بھی آپ نے تذکرہ سنا، اس کی اور بیت المقدس، یا جس کو بیت المقدس بھی کہتے ہیں، صرف ایک دن کا فاصلہ ہے۔ اور جب یہ کہا جائے ایک دن کا فاصلہ، تو یہ اس دور کا ایک دن کا فاصلہ ہے، پیدل انسان چلے تو ایک دن میں پہنچ سکے۔ ان کو دمشقی بھی کہا گیا ہے۔ حافظ عبد الغنی المقدسی بیت المقدس سے اپنے خاندان کے ساتھ دمشق میں مسجد ابو صالح، جو کہ باب شرقی کے باہر تھی، یہ معروف تھا الباب الشرقی دمشق کے شہر میں، وہاں ہجرت کر کے چلے گئے، اس لیے ان کو دمشقی کہا گیا۔ اگلی نسبت آپ نے سنی ہے الحنبلی، حافظ عبد الغنی المقدسی یہ اپنے خاندان کے ساتھ دمشق سے جبل قاسیون کی طرف ہجرت کر گئے، وہاں جا کے انہوں نے کچھ گھر بنائے، جن گھروں کو دار الحنابلہ کہا گیا، اس لیے اس نسبت سے ان کو حنبلی کہہ دیا جاتا ہے۔ الصالحی، جبل قاسیون میں انہوں نے ایک مدرسہ بنایا، جو المدرسہ العمریہ کے نام سے معروف ہوا، اور جس جگہ یہ مدرسہ بنایا اس کو صالحیہ کے نام سے یاد کیا جاتا تھا، اور اس لیے اس کو صالحیہ کے نام سے یاد کیا جاتا تھا کیونکہ وہاں کے لوگ اہل علم اور اہل صلاح تھے۔ اس لیے اس مدرسہ اور اس جگہ کی نسبت سے ان کو صالحی کہا گیا۔ حافظ عبد الغنی المقدسی، جنہوں نے عمدۃ الاحکام لکھی ہے، یہ 541 کو پیدا ہوئے، جماعیل کے اندر، ربیع الاول کے آخر میں۔ تاریخ کے اندر حافظ عبد الغنی المقدسی اور حافظ ابن قدامہ، ان دونوں کا بڑا نام ہے، اور دونوں ہی اسی سال پیدا ہوئے، اور دونوں ہی خالہ زاد تھے، اور دونوں نے ہی فقہ پہ کتابیں لکھی۔ لیکن فرق یہ ہے، حافظ عبد الغنی المقدسی 600 ہجری میں فوت ہو گئے، جبکہ حافظ ابن قدامہ 620 میں فوت ہوئے، اور حافظ ابن قدامہ انہوں نے کتاب المغنی لکھی ہے۔ دنیا کا کوئی مسئلہ تلاش کرنا ہو تو مغنی یغنی، مغنی کو کھول لیں آپ کو مستغنی کر دیں، اور یہ دونوں خالہ زاد تھے۔ حافظ عبد الغنی المقدسی کی صفات، اللہ تعالیٰ نے ان کو خوبصورت بال، خوبصورت داڑھی، اور کھلا چہرہ اور مناسب خلقت کے ساتھ پیدا کیا، اور دیکھنے والا یہ کہتا تھا کہ ان النور یخرج من وجهی، لگتا ہے کہ نور اس کے چہرے سے پھوٹ رہا ہے۔ اللہ کی یاد میں رو رو کر اور کتابیں لکھ لکھ کر ان کی آخر میں نظر کمزور ہو گئی۔ حافظ عبد الغنی المقدسی یہ مقتفا لامر اللہ کے دور میں پیدا ہوئے۔ المقتفا لامر اللہ، یہ وہ دور ہے جو عباسی حکومت کا کمزور دور تھا، بلکہ اس وقت ختم ہو رہی تھی عباسی خاندان، اور اس دور کے اندر عجیب عجیب چیزیں سامنے آئیں۔ مصر کے اندر ایسا قحط اور وبا آئی 596 ہجری میں، پورے کا پورا مصر برباد ہو گیا۔ موقعۃ الزلاقہ، یہ مسلمانوں کی اندلس میں عیسائیوں کے ساتھ افرنجیوں کے ساتھ جنگ ہوئی، اگرچہ اللہ تعالیٰ نے فتح دے دی، لیکن اس جنگ کی وجہ سے علم کا بہت حرج ہوا۔ اس دور کے اندر 500 جنازے روزانہ نکلتے تھے۔ شام کے اندر بھی ایسا زلزلہ آیا جس کو بیان نہیں کیا جا سکتا، اور لکھنے والے لکھتے ہیں الارض تسیر سیرا والجبال تمور مورا، نہ پتہ لگتا تھا کہ پہاڑ، نہ پتہ لگتا کہ زمین۔ اس طرح اللہ عزوجلال کی طرف سے یہ عذاب تھا کہ کوئی دیوار نابلس کی نہیں بچی تھی، ساری گر گئی تھی۔ اور اس دور کے اندر نہ جانے کتنے، جن کو آج شہاب ثاقب کہتے ہیں، کتنے ستارے 599 کو گرے اللہ کے حکم سے، جیسے دیکھنے والے یہی سمجھتے تھے کہ چھوٹے چھوٹے کیڑے مکوڑے جو ہیں زمین پہ گرے ہیں، اور ساری رات اس وقت کوئی بھی نہیں سو سکا تھا، سوائے سجدے کی حالت میں یا دعا کی حالت میں رات گزاری، اور کچھ سمجھ نہیں آتا تھا کہ نہ جانے قیامت قائم ہوگی ہے۔ ایسے ماحول میں حافظ عبد الغنی المقدسی نے ان ظروف اور ان حالات میں علم حاصل کرنا شروع کیا، اور اپنے خالو سے ہی انہوں نے علم حاصل کیا، سب سے پہلے جو محمد بن احمد بن قدامہ المقدسی ہیں، پھر اس کے بعد دمشق کے مشائخ سے انہوں نے علم حاصل کیا، اور فقہ اور دیگر علوم میں تبحر حاصل کیا۔ اللہ تعالیٰ نے پھر ہمت دی اور انہوں نے دمشق کے بعد اسکندریہ، پھر بیت المقدس، پھر مصر، پھر بغداد، پھر حران، پھر موصل، پھر اصبہان اور حمزان وغیرہ کی طرف سفر کیے تاکہ علم کی پیاس بجھائیں۔ دو مرتبہ بغداد گئے ہیں اور دو مرتبہ مصر گئے ہیں حافظ عبد الغنی المقدسی، اور اپنے خالہ کے بیٹے موفق حافظ ابن قدامہ کے ساتھ 4 سال یہ بغداد رہے۔ ان کی فقہ کی طرف بڑی محبت تھی اور ان کی حدیث کی طرف، اور یہ دونوں شیخ عبد القادر جیلانی کے پاس 40 دن رہے اور حدیث اور فقہ ان سے پڑھتے رہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی اس وقت کے علماء میں سے تھے۔ 40 دن ان دونوں نے ان سے قصب فیض کیا۔ حافظ عبد الغنی المقدسی نے جن کبار علماء سے پڑھا، اس وقت کے ابو الفتح ابن البطی، ابو زرعہ المقدسی، ہبۃ اللہ بن ہلال الدقاق، یحییٰ بن ثابت، ابو المکارم بن ہلال، عبد اللہ ابن البری، حافظ ابو موسیٰ المدینی، ابو الفتح الخرقی، ابو الفضل الطوسی، شیخ عبد القادر الجیلی جس کو جیلانی کہا جاتا ہے۔ حافظ عبد الغنی المقدسی نے بہت لائق اور فائق طلباء بھی اپنے پیچھے چھوڑے، الشیخ موفق الدین، حافظ عز الدین محمد، الزين ابن عبد الدائم، عبد العزيز بن عبد الجبار القلانسي، أبو عيسى عبد الله بن علاق الرزاز، حتى كإمام الذهبي رحمة الله عليه فرماته أحمد بن أبي الخير الحداد، مشهور زمانة جو ایک عالم تھے، انہوں نے بھی حافظ عبد الغنی المقدسی سے پڑھا. حافظ عبد الغنی المقدسی کے اخلاق اور شمائل کی چند باتیں ضیاء لکھتے ہیں ان کے شاگرد. كان شيخنا جوادا لا يدخر دينارا ولا درهما مهما حصل. استاذ محترم اتنے سخی تھے، انہوں نے کبھی بھی درم و دینار ذخیرہ نہیں کیا. رات کی تاریکی میں نکلتے اور لوگوں کو تقسیم کر کے واپس آ جاتے، اور بدر بن محمد الجزری بیان کرتے ہیں ما رأيت احدا اکرم من الحافظ، میں نے اس جیسا سخی دیکھا ہی نہیں ہے کریم. میں نے ایک آدمی سے قرض لیا اور 98 دینار قرض باقی رہ گیا، میرے پاس کچھ نہیں تھا. میں جب دوبارہ گیا تو قرض لینے والے نے کہا کہ جاؤ تمہارا قرض ادا ہو گیا. میں نے پوچھا کس نے ادا کیا ہے، قرض تو میرا تھا. کہا قرض ادا کرنے والے نے کہا تھا کہ نام نہیں لینا، حافظ عبد الغنی المقدسی ہے. منصور الغضاری کہتے ہیں مصر میں اتنی مہنگائی ہو گئی کہ لوگوں میں بھوک پھیل گئی. میں نے حافظ عبد الغنی المقدسی کو دیکھا کہ 3 دن مسلسل رات کا کھانا ہوتا، لوگوں کی بھوک کو دیکھ کے ان کو دے کے آ جاتی، اور 3 راتیں انہوں نے کچھ نہیں کھایا. امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں الامام الحافظ العالم الكبير الصادق العابد الأثري المتبع عالم الحفاظ تقي الدين حافظ عبد الغني المقدسي. امام ذهبي اتنے القاب جو نقل کر رہے ہیں ان کا کوئی معنی ہے، وگرنہ امام ذہبی کو تنقید کی ایک تلوار کہتے ہیں. جہاں حجاج کی بات آئی ہے تو انہوں نے صرف ایک ہی بات لکھی ہے، ظالم. سبط ابن الجزری کہتے ہیں حافظ عبد الغنی المقدسی بہت نیک زاہد عابد تھے، روزانہ 3 سورتیں پڑھا کرتے تھے. اتنا شغف تھا ان کو نماز سے، دن کو روزہ رکھتے اور ایک دن روزہ اور ایک نفتار، اور رات کو تہجد پڑھتے. تاج الکندی کہتے ہیں لم یکن بعد الدار قطنی مثل الحافظ عبد الغنی، امام دار قطنی کے بعد اتنا مضبوط حدیث کے اندر حافظ عبد الغنی کے سوا ہم نے کسی کو نہیں دیکھا. ضیاء بیان کرتے ہیں ما عارف احد من اہل السنہ رآہ الا احبہ ومدحہ کثیرا، میں نے کوئی بندہ ایسا نہیں دیکھا جس کو سنت سے محبت ہو، جو اس کی تعریف نہ کرتا ہو اور اس سے محبت نہ کرتا ہو. ایک شخص آ کے کہتا ہے کہ ایک شخص نے قسم اٹھائی ہے کہ آپ کو 1,00,000 حدیثیں یاد ہیں. اور قسم کیا اٹھائی ہے؟ پرانے زمانے میں یہ عادت ہوتی تھی کسی چیز کا پختہ کرنے کے لیے، کہتے تھے میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں میری بیوی کو طلاق ہو اگر اس کو 1,00,000 حدیثیں یاد نہیں. تو اس نے کہا کہ اگر آپ اس سے زیادہ حدیثوں کی بھی قسم اٹھا لیتے تو آپ کی بیوی کو پھر بھی طلاق نہیں آنی تھی. ابو اسحاق ابراہیم بن محمد کہتے ہیں ما رأيت الحديث في الشام كله الا ببركة الحافظ، شام کے اندر جو حدیث پھیلی ہے وہ حافظ عبد الغنی المقدسی کی وجہ سے. فإني كلما سألته يقول، جس سے بھی میں نے پوچھا بھی آپ نے حدیث کہاں سے پڑھی تو وہ کہتا تھا اول ما سمعت على الحافظ عبد الغنی وهو الذي حرضني، میں نے سب سے پہلے حافظ عبد الغنی سے پڑھی اور حدیث کے بارے میں شغف جو دلایا ہے وہ حافظ عبد الغنی نے مجھے دلایا ہے. ان کے شاگرد بیان کرتے ہیں کہ وقت ضائع نہیں کرتے تھے، نماز فجر ادا کرتے، قرآن پڑھانے بیٹھ جاتے، قرآن پڑھانے کے بعد حدیث پڑھانے لگ جاتے، پھر کھڑے ہوتے، وضو کر کے جتنی اللہ نے توفیق دی رکھتے پڑھ لیتے، پھر چند لمحات نیند لے لیتے اور پھر اس کے بعد پڑھانے لگ جاتے، یہاں تک کہ ظہر کی نماز ہو جاتی، پھر ظہر سے مغرب تک ایک ہی کام تھا، لوگوں سے حدیثیں سنتے یا ان کو بیان کرتے، مغرب ہو جاتی، روزے دار ہوتے افطاری کر لیتے، نہیں تو مغرب سے عشاء تک صرف نوافل پڑھتے، آدھی رات تک سوتے یا کچھ دیر بعد، پھر جیسا کہ کسی نے ان کو اٹھا ہی دیا ہے، پھر رکھتے ہی پڑھتے رہتے، صبح کی نماز تک یہی کام ہوتا، اور سات سات مرتبہ وضو کرتے اپنے آپ کو تازہ رکھنے کے لیے۔ ضیاء الدین لکھتے ہیں کہ جمعہ کے دن انہوں نے جامع دمشق خاص کی ہوئی تھی، لوگوں کو حدیثیں سناتے، جمعرات کی رات اور جمعے کو اتنے لوگ وہاں جو ہے ان سے حدیث پڑھنے آتے، تو وہ حدیثیں زبانی ہی سناتے تھے، خود بھی روتے اور لوگوں کو بھی رلاتے، اور اللہ عز و جلال نے ان کو حافظہ ایسا دیا تھا۔ نجم الدین حنبلی بیان کرتے ہیں کہ ان کو دیکھ کے کہنے والے نے کہا تھا، یا تقی الدین واللہ لقد جملت الاسلام، تو نے تو دین کو کتنا خوبصورت بنا دیا ہے، ولو امکننی ما فارقت مجلسک، اگر میرے ہاتھ میں ہوتا تو میں زندگی بھر تجھ سے دور نہ ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو بڑی جرت سے نوازا تھا، کوئی بھی برائی دیکھتے زبان سے بھی روکتے، اور اپنے گھر یا اپنے خاندان میں ہوتی تو ہاتھ سے بھی روکتے۔ جب یہ عالم بن گئے تو ان پہ اتنے مصائب اور اتنے فتنے آئے، اصفہان کے اندر جو آج کل ایران میں ہے، جب حدیث کے سماع کے لیے گئے اور انہوں نے کتنے لوگوں کو حدیث سننے کا موقع دیا، تو وہاں اصفہان ایران کے اندر اس وقت حالات یہ تھے کہ جب احادیث طلباء نے سنی تو پورے اصفہان میں پھیل گئے، اور جہاں یہ جاتے تھے بازار میں لوگوں کا جھنگٹا لگا ہوتا تھا۔ وہاں حافظ ابو نعیم کی کتاب جو اسماء الصحابہ ہے، صحابہ کے متعلق جو علماء اشاعرہ جو ہے ان میں سے تھے، تو آپ نے 290 غلطیاں اس کی نکالی، یہاں یہاں انہوں نے غلط بیانی کی ہے، جس کے نتیجے میں اشاعرہ جو اصفہان کے تھے وہ وہاں کے رئیس کے پاس پہنچے، جس کا نام صدر خجندی تھا، چنانچہ اس نے ارادہ کیا کہ اس انسان کو قتل کر دیا جائے، چنانچہ بہت سارے طلباء نے ان کو چھپایا اور پھر وہاں سے یہ واپس آ گئے۔ جب یہ موصل پہنچے عراق کے اندر، جامع کبیر میں یہ پڑھانے بیٹھ گئے، کتاب الضعفاء، یہ عقیلی کی کتاب ہے، جب ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے تذکرے شروع ہوئے اور عقیلی کی کلام انہوں نے نکل کی کہ امام ابو حنیفہ عن ضعفہ من جہۃ الحفظ، ان کا حافظہ بہت کمزور تھا، تو وہاں کے حنفی لوگوں نے جو امام ابو حنیفہ سے محبت کرنے والے تھے انہوں نے ان کو قید کر دیا، اور ان کو قتل کرنے کے قریب ہی تھے کہ اللہ عز و جلال کی وجہ سے کی مدد سے چند لوگوں نے ان کو چھڑایا اور وہاں سے دمشق چلے گئے۔ وہاں جامع الاموی میں جب دمشق میں یہ پڑھا رہے تھے حدیث، تو آپ کے تدریس میں وعظ بھی ہوتی، تذکیر بھی ہوتی، اور لوگوں کو آخرت سے ڈرانے کے ساتھ ساتھ بہت رونا دھونا بھی ہوتا۔ اتنے لوگ اکٹھے ہو گئے کہ اشاعرہ کے دل جو ہے وہ حسد سے بھر گئے۔ ابن الزکی اور خطیب الدولعی، یہ اس وقت اشاعرہ کے بہت بڑے علماء مانے جاتے تھے، انہوں نے کہا کہ ہم سے یہ مناظرہ کریں، چنانچہ مناظرہ طے ہوا اور مناظرے میں حافظ عبد الغنی المقدسی کو اللہ تعالیٰ نے فتح یاب کیا قرآن و سنت کے دلائل سے۔ وہ اس وقت دمشق کے امیر یعنی گورنر کے پاس پہنچے جس نے آرڈر جاری کیا کہ مغرب سے پہلے پہلے اس کو یہاں سے نکال دیا جائے۔ وہاں سے نکلے مصر پہنچے اور بعلبک پہنچے، وہاں کے لوگوں نے بھی یہی کچھ کیا جو ان کے ساتھ پہلے ہو رہا تھا۔ اللہ عز وجلال نے پھر فیصلہ کیا، اور وہ فیصلہ کیا تھا ان شدت ہم اور غم کے ساتھ اپنے دین کی دعوت اور تدریس کرتے کرتے یہ اللہ کے پاس پیر کے دن 23 ربیع الاول 600 ہجری میں 59 سال کی عمر میں فوت ہوئے۔ مقبرہ قرافہ میں مصر کے اندر ان کو دفنا دیا گیا۔ 3 بیٹے ان کے تھے، عز الدین، محمد اور جمال الدین عبد الرحمن، اور تینوں کے تینوں ہی علماء تھے۔ ابو موسیٰ جو ان کے بیٹے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ جب میرے باپ ربیع الاول میں بیمار ہوئے، طبیب نے منع کر دیا کہ تمہیں بولنا نہیں ہے۔ 6 مہینے تک بیمار رہے اور میں ان سے پوچھتا آپ کو کیا چاہیے، تو وہ دو ہی چیزوں کا جواب دیتے، اشتہی الجنہ، اشتہی رحمت اللہ، میں صرف اللہ کی رحمت اور جنت چاہتا۔ اور آخری وقت میں بھی انہوں نے طلب کیا کہ پانی لایا جائے، میں نے گرم پانی پیش کیا۔ سردی کے موسم میں فجر کے وقت انہوں نے وضو کیا اور خود نماز تو نہیں پڑھا سکے، بیٹے سے کہا کہ نماز پڑھاؤ۔ نماز انہوں نے بیٹھ کے پڑھی اور پھر دعائیں شروع کر دی۔ کہا بیٹے نے کہ میں دوائی لے کے آتا ہوں، کہا اب دوائی کی ضرورت نہیں، اب وہ وقت جو آنا تھا وہ آ گیا۔ اور ساتھ یہ کہتے ہیں اشتہی النظر الی وجہ اللہ سبحانہ وتعالی، میری صرف ایک ہی دوائی ہے کہ میں اللہ کا دیدار کروں۔ حافظ عبد الغنی المقدسی جن کی یہ کتاب عمدۃ الاحکام فی کلام خیر الانام ہے، امت اسلامیہ کے لیے انہوں نے چند کتابیں چھوڑی ہیں، الدرۃ المضیہ فی السیرۃ النبویہ، عمدۃ الاحکام من کلام خیر الانام، النصیحہ فی الادعیہ الصحیحہ، اشراط الساعہ، الکمال فی اسماء الرجال۔ 2 جلدوں میں کتاب اس میں کتب ستہ کے تمام راویوں کے حالات کو بیان کیا ہے، المصباح فی عیون الاحادیث الصحاح، 48 جلدوں میں سندوں کے ساتھ انہوں نے یہ چیزیں بیان کی ہیں جو کتب ستہ میں احادیث ہیں۔ نہایت المراد من کلام خیر العباد یہ کتاب چھپ نہیں سکی، جو کہ 200 جلدوں پر مبنی ہے، تحفۃ الطالبین فی الجہاد والمجاہدین، الصفات 2 جلدوں میں، محنۃ الامام احمد امام احمد کے اوپر فتنہ جو تھا 3 جلدوں میں، فضائل مکہ 4 جلدوں میں، اعتقاد الامام الشافعی ایک بہت بڑی جلد میں، مناقب الصحابہ صحابہ کرام کے فضائل پر عدت اجزاء بہت سارے جلدوں میں، الیواقید فضائل خیر البریہ اللہ کے رسول کی فضیلت 4 جلدوں میں، الروضہ کتاب التہجد 2 جلدوں میں، الفرج آسانی 2 جلدوں میں، الصلاۃ الی الاموات 2 جلدوں میں، ذم الریاء، ذم الغیبہ، الترغیب فی الدعاء، فضل الصدقہ، فضل عشر ذی الحجہ، فضل رجب، فضائل الحج، وفاۃ النبی، یہ ساری کتابیں ایک ایک جلد میں، الاقسام التي اقسم بها النبی وہ قسمیں جو اللہ کے رسول نے زندگی بھر کھائیں اٹھائیں، الاربعین ایک ہی سند کے ساتھ 40 حدیثیں جمع کی، الاربعین من کلام رب العالمین 40 حدیث قدسی، الحكايات 7 جلدوں میں، تحقیق مشکل الالفاظ 2 جلدوں میں، الجامع الصغیر فی الاحکام اس کو مکمل نہیں کر پائے ہو، ذکر القبور 100 جلدوں میں انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی، الاحادیث والحکایات عام لوگوں کو پڑھانے اور بیان کرنے کے لیے، احکام الکبرا 1 جلد میں، احکام الصغرا 2 جلدوں میں، دور الاثر 1 جلد میں، تبیین الاصابہ لاوہام حصلت لابی نعیم فی معرفت الصحابہ 2 جلدوں میں، السیرہ الگ سے کتاب ایک موٹی جلد میں لکھی۔ حافظ عبدالغنی المقدسی کے سوان حیات کے بارے میں اگر دیکھا جائے تو ان کے بارے میں کتاب لکھی گئی ہے، حافظ عبدالغنی المقدسی، حیاته وشجاعته ومحنه المتتالية، یہ شریف عبدالعزیز کی کتاب ہے۔ اسی طرح سیر اعلام النبلاء امام ذہبی کی کتاب ہے، اسی طرح البداية والنهاية ابن کثیر کی کتاب ہے، اسی طرح التقييد ابن نقطہ کی کتاب ہے، اسی طرح کتاب تاریخ ابن الدبیشی، اسی طرح تکملۃ المنذری تاریخ الاسلام، تذکرۃ الحفاظ دول الاسلام، الفلاکہ دلجی کی کتاب ہے، الزیل ابن رجب کی کتاب ہے، الجامع المختصر ابن الساعی کی کتاب ہے، المستفاد من ذیل تاریخ بغداد، العبر، یہ چند کتابیں ہیں جن میں حافظ عبدالغنی المقدسی کا مکمل تعارف اس کی سوان حیات مل سکتی ہے۔ عمدۃ الاحکام فی کلام خیر الانام، عمدہ سے مراد جس چیز پہ ٹیک لگائی جائے۔ حافظ عبدالغنی المقدسی نے عمدۃ الاحکام فی کلام خیر الانام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کلام سے مستنبط وہ احکامات جن پر اعتماد کیا جا سکتا ہے، اس کتاب کا نام یہ رکھا۔ اصل میں یہ کتابیں 2 تھیں، عمدۃ الاحکام الصغرا اور عمدۃ الاحکام الکبرا۔ عمدۃ الاحکام الکبرا میں 22 کتابیں تھیں اور 860 احادیث تھیں۔ ان کے شاگرد نے کہا کہ آپ کی مختصر کتاب لکھتے ہیں جس میں صحیح بخاری اور صحیح مسلم پر مشتمل حدیثیں ہوں اور سارے کے سارے احکامات کا تذکرہ ہو جائے، تو پھر حافظ عبدالغنی المقدسی نے 423 حدیثوں پر مشتمل یہ عمدۃ الاحکام فی کلام خیر الانام لکھ دی۔ اس کتاب کا موضوع ہے، ان میں صرف وہ احادیث حافظ عبدالغنی المقدسی بیان کرتے ہیں جو صحیح بخاری میں ہوں یا صحیح مسلم میں، یا بعض ایسی حدیثیں ہیں جو صرف بخاری اور مسلم میں ہوں گی، اور 17 ابواب اس میں انہوں نے بیان کیے ہیں، جس کو ہم کتاب بھی کہتے ہیں، کتاب الطہارہ، کتاب الصلاة، کتاب الجنائز، کتاب الزکاة، کتاب الصیام، کتاب الحج، کتاب البیوع، کتاب النکاح، کتاب الطلاق، کتاب الرضاع، کتاب القصاص، کتاب الحدود، کتاب الایمان والنذور، کتاب الاطعمہ، کتاب الاشربہ، کتاب اللباس اور کتاب الجہاد۔ عمدۃ الاحکام من کلام خیر الانام، اس کتاب کی اہمیت اور اس کا مقام و مرتبہ علماء کے ہاں کتنا ہے، اس میں صرف وہ حدیثیں بیان کی گئی جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہیں، تو گویا کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کا یہ ایک احکام کے اعتبار سے خلاصہ ہے۔ اس لیے عبدالکریم بن عبداللہ الخضیر بیان کرتے ہیں اہل علم نے بہت ساری کتابیں احادیث پہ لکھی ہیں، لیکن مختصر ترین کتاب جو سندوں سے بھی خالی ہے اور سب سے نفع مند اور نفیس کتاب جو لکھی ہے، حافظ عبد الغنی المقدسی نے لکھی ہے، یہ عمدۃ الاحکام۔ اس کتاب کا یہ خاصہ یہ ہے کہ جو الفقہ الاسلامی علی طریقۃ اہل الحدیث والاثر، محدثین کے طرز فکر پر فقہ اسلامی سمجھنا چاہتا ہے، اس کے لیے اس سے بڑھ کے کوئی بھی کتاب نہیں ہے، اور تمام کی تمام فقہ صحیح دلائل سے جو ثابت کی گئی ہے وہ اس کتاب میں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو اتنی برکت دی۔ شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ نے عمدۃ الاحکام کی شرح کی ہے اور باقاعدہ 20 کیسٹ میں وہ اس وقت بھی موجود ہے۔ عمدۃ الاحکام کی شرح شیخ محمد بن صالح العثیمین نے بھی کی، شیخ صالح الفوزان نے بھی کی، شیخ اللحیدان نے بھی کی، محمد بن رسلان نے بھی کی ہے، محمد باجابر نے بھی، اور عبد الرحمن بن جبرین نے 72 سیریز میں ان کی آج بھی شرح ریکارڈ موجود ہے۔ اور شیخ عبد الرحمن بن ناصر البراق اس نے بھی اس کی شرح کی، اور یہ جس کا نام میں لے رہا ہوں، نہ جانے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو کیا ہی پیدا کیا ہے۔ شیخ ناصر البراق، پہلے جتنے نام آئے ہیں وہ سب کے سب مفتی ہیں، دنیا کے مانے ہوئے علماء ہیں سعودیہ کے، لیکن شیخ ناصر البراق، اللہ عز و جلال نے اس بندے کو کیا حافظہ دیا، سمجھ سے باہر ہے۔ جب یہ شخص پڑھانے بیٹھتا کچھ سمجھ نہیں آتی کہ کس کتاب سے یہ پڑھتا، اور کچھ سمجھ نہ آتی کہ یہ اوپر دے کے پڑھ رہا ہے کہ زبانی۔ حرمین کے امام اسی طرح اپنے مشالے اور جبے پہنے ہوئے کاپی اٹھا کے سامنے آ کے بیٹھ جایا کرتے۔ اللہ عز و جلال نے اس کو اتنا حافظہ دیا تھا، اور پھر اس کتاب کو اتنی پذیرائی ملی ہے عمدۃ الاحکام کو، اس میں اس کی شروحات لکھی گئیں، کچھ 26 شروحات ابھی تک اس کی آ چکی۔ احکام الاحکام، شرح عمدۃ الاحکام، ابن دقیق العید جو امام ابن تیمیہ کے دور میں تھے، اور یہ وہ ابن دقیق العید ہیں، واحد انسان تھا جو امام ابن تیمیہ پہ اعتراض بھی کرتا اور اس کو جواب تو مل جاتا، کسی کو جرت نہیں ہوتی تھی امام ابن تیمیہ کی کسی بات کا رد کرنے سے، لیکن دلائل کی بات ہے۔ کشف اللسان، شرح عمدۃ الاحکام، یہ سفارینی کی کتاب ہے، شرح ہے۔ العدہ علی شرح عمدہ، یہ صنعانی کی کتاب ہے۔ تنبیہ الافہام، شرح عمدۃ الاحکام، شیخ عثیمین کی شرح ہے۔ خلاصۃ الکلام علی عمدۃ الاحکام، یہ فیصل آل مبارک کی شرح ہے۔ تیسیر العلام، شرح عمدۃ الاحکام، عبداللہ آل بسام کی شرح ہے۔ الاعلام بفوائد عمدۃ الاحکام، ابن الملقن کی شرح ہے۔ کتاب تأسیس الاحکام، یہ احمد بن یحیی النجمی کی شرح ہے۔ نیل المرام بشرح عمدۃ الاحکام، یہ حسین النوری العلوی المالکی کی شرح ہے۔ فتح العلام، شرح عمدۃ الاحکام، شیخ احمد فرید کی شرح ہے۔ النکت علی العمدہ فی الاحکام، امام زرکشی کی شرح ہے۔ احکام الاحکام، یہ ابن العطار کی شرح ہے۔ العدہ، شرح العمدہ، ابن عسکر کی شرح ہے۔ شرح العمدہ 8 جلدوں میں محمد الدکالی کی شرح ہے۔ النکت علی النکت، یہ حافظ ابن حجر نے بھی اس کی شرح کی ہے۔ شرح عمدۃ الاحکام، اسماعیل البرماوی نے بھی اس کی شرح کی ہے۔ قطعہ علی شرح العمدہ، یعقوب التبانی نے شرح کی ہے۔ العدہ فی اعراب العمدہ، ابن فرحون التونسی نے اس کی شرح کی ہے۔ شرح عمدۃ الاحکام، یہ فاسی کی شرح ہے۔ اور آخری شرح جو ہم بیان کرنا چاہ رہے ہیں، موارد الافہام، لابن بدران الدمشقی کی ہے۔ کچھ شروحات اس وقت چھپ نہیں سکیں بلکہ مخطوط میں ہیں، ریاض الافہام ہے، تأثیر المرام ہے، استعدۃ الحق فیروز آبادی کی، تو اللہ عز الجلال نے اس کتاب کو اتنی پذیرائی سے نوازا کہ گزشتہ صدیوں میں اس کتاب کو دین کے احکام سمجھنے کے لیے ہر چھوٹے بڑے نے اس کتاب کو پڑھنے کی خواہش کی اور اس کتاب کو پڑھا اور اپنی زندگی کے اعمال کو درست کیا۔ کتاب الطہارہ عن امیر المؤمنین ابی حفص عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول امیر المؤمنین ابو حفص عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، وہ فرما رہے تھے انما الاعمال بالنیات، اعمال کی قبولیت کا دار و مدار نیتوں پر ہے، وانما لکل امرئ ما نوى، اور ہر شخص کے لیے وہی کچھ ہے جس کی وہ نیت کرتا ہے، فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله، جس شخص کی ہجرت اللہ کے لیے اللہ کی طرف اور اس کے رسول کی طرف ہوگی تو اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہی متصور کی جائے گی، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها، اور جس کی ہجرت دنیا کے لیے ہوگی وہ اس دنیا کو پا لے گا، او امرأة ينكحها، یا عورت کی طرف ہوگی اس سے نکاح کر لے گا، فہجرته الى ما هاجر الی، اس کی ہجرت اس کی طرف ہی ہوگی جس کی طرف اس کی نیت تھی۔ نیت سے مراد قصد اور ارادہ ہے، اور نیت کا تعلق دل سے ہے۔ عبارت عن انبعاث القلب، قلبی رجحانات کو نیت کہا جاتا ہے، اور شریعت میں نیت سے مراد یہ ہے العزم على فعل العبادة تقربا الى الله، اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے عبادت پر عزم ظاہر کرنا یہ نیت ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث کے اندر تین باتیں سمجھائی ہیں۔ سب سے پہلی بات، نیت ہی کنسیڈر ہوگی، نیت کے بغیر کوئی بھی عمل قابل قبول نہیں ہوگا۔ دوسری بات، نیت کا محل دل ہے، زبان سے نیت کرنا بدعت ہے۔ تیسری بات، ریاکاری سے بچنا بہت ضروری ہے، وگرنہ بہت بڑے اعمال بھی ضائع ہو جائیں گے۔ یہ چوتھی بات بھی اس حدیث سے ہمیں ملتی ہے، ہجرت۔ ہجرت کا مطلب ہے چھوڑنا، ترک کرنا۔ ہجرت کی بنیادی طور پہ تین قسمیں ہیں اور بعض نے دو قسمیں بیان کی۔ ایک قسم یہ ہے الحجرۃ من دار الکفر الى دار الاسلام، کفر یا ماحول کو چھوڑ کر اسلام کے ماحول میں آ جانا، ایک ہجرت یہ ہے۔ الحجرۃ من دار الخوف الى دار الامن، خوف کی جگہ سے امن کی جگہ پہ منتقل ہونا، جیسا کہ صحابہ کرام نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی، اور اسی طرح حبشہ کی طرف ہجرت کی جب خوف زیادہ تھا۔ ہجرت کی تیسری قسم ہے الہجرۃ من الآثام الی الاعمال الصالحہ، برائیوں کو چھوڑ کر نیکیوں کی وادی میں آ کے اپنا گھر بنا لینا۔ من اراد عزا، اسے سیدنا علی کہا کرتے تھے، جو عزت چاہتا ہے فَلِيَنْتَقِلْ مِنْ ذُلِّ الْمَعْصِيَةِ إِلَىٰ عِزِّ الطَّاعَةِ، عزت چاہتا ہے تو وہ گناہوں کی دلدل سے نکلے اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں آ جائے، عزتوں سے نوازا جائے گا۔ پانچواں نقطہ اس میں جو ہمیں حدیث میں سمجھ آتا ہے، جس کو ابن رجب الحنبلی نے نقل کیا ہے، اللہ کے لیے کام کرنا اخلاص ہے، غیر اللہ کے لیے کام کرنے کی مختلف قسمیں ہیں۔ بعض کام ہوتے ہیں جو خالص لوگوں کے لیے ہیں، ریاکاری کے لیے، اس میں صرف لوگوں کو دکھلاوا ہی مقصود ہوتا ہے یا دنیاوی غرض ہوتی ہے، یہ کوئی بھی مومن نہیں کر سکتا۔ اور اس میں کوئی شک نہیں ہے، سارے کے سارے اعمال باطل ہیں، اور یہ کام کرنے والا اللہ کی طرف سے عذاب اور غصے کا حقدار ہوتا ہے۔ دوسری قسم، بعض اعمال اللہ کے لیے ہوتے ہیں لیکن اس میں ریاکاری آ جاتی ہے۔ اگر تو اللہ کے لیے عمل شروع کیا اور ابتدا سے ہی ریاکاری آ گئی تو یہ عمل باطل ہیں، اور اگر شروع تو اللہ کے لیے کیا لیکن بعد میں ریاکاری بھی آ گئی تو علماء کا اس میں اختلاف ہے۔ علماء یہ کہتے ہیں کہ چونکہ اس کی بنیاد اللہ کی رضا تھی تو اس کو اس نیت کا تو اجر ملے گا، جو ریاکاری آئی اس کی وجہ سے برکت سے محروم ہوگا۔ اور بعض علماء کہتے ہیں کہ اگر ریاکاری کا استرسال ہو، ساتھ ساتھ ہی چلتی رہے جب تک کام ختم نہیں ہوتا، تو یہ ساتھ ساتھ اس عمل کی برکت کو بھی ختم کرتی جائے گی ریاکاری، اور آخر اس کی اجر سے بھی اسے محروم کر دے گی۔ بقیہ احادیث انشاءاللہ ہم کل سے پڑھیں گے۔ اللہ عز و جلال دین کو صحیح سمجھنے اور اس کو آگے صحیح صحیح پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ علماء امت نے جو علم امت تک پہنچایا ہے، جزاهم اللہ کل خیر، علم وہی ہے جو سلف صالحین نے امت کو پہنچایا، اور یہ علم اس وقت تک پہنچانا یا حاصل کرنا ممکن نہیں جب تک تین چیزیں نہ ہوں۔ رحمت اللہ الواسعہ، اللہ کی رحمت جب تک نہ ہو سیکھنے والے پر، سکھانے والے پر، تو یہ دونوں پہلو ہی دنیا میں سامنے نہیں آ سکتے۔ دوسری بات، اختیار اللہ سبحانہ وتعالی، اللہ جس کو چن لیں چناؤ کے بغیر، قابلیت ہونے کے باوجود بھی یہ کام نہ انسان سیکھ تک سکتا ہے نہ سکھا سکتا ہے۔ اور تیسرا کام، جب اخلاص ہو تو پھر یہ دین حاصل بھی ہوتا ہے اور انسان آگے بھی پہنچاتا ہے، جیسا کہ علماء امت نے پہنچایا۔ اللہ عز و جلال ہمیں بھی ان تین باتوں کا خیال رکھنے کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔